شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، وہ رحمت نازل فرمائے کہ جس سے بندہ اللہ تعالی کا فرما بردار ہو جاتا ہے. اسی رحمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ میں آپ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے آپ کی نافرمانی چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ وہ ہم سب پہ وہ رحمت نازل فرما دے. بہت مبارک بندہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرتا ہے. وہ رحمت اللہ ہم سب پہ نازل فرما دے. جس بندے پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی. جب دیکھے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، غیبت کو چھوڑ رہا ہے، بدگمانی سے توبہ کر رہا ہے، تو یہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت کی بارش اس پہ ہو رہی ہے. اور جو بندہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، نہ حلال نہ حرام دیکھتا ہے، جہاں دل تقاضا کرتا ہے، نفس تقاضا کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے اور ذرا بھی سوچتا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میں کتنے بڑے عظیم و شان ذات کو ناراض کر رہا ہوں، تو یہ علامت ہے یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. اگرچہ اس کے پاس دنیا جہاں کے خزانے بھی ہوں، دنیا جہاں کے خزانے قارون کے پاس بھی تھے، شداد کے پاس بھی تھے، حمان کے پاس بھی تھے، فرعون کے پاس بھی تھے. فرعون کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی تھی. مصیبت نہیں آتی جب تو انسان جو ہے وہ بے فکری سے ہر کام کرتا رہتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے پھر اللہ یاد آتے ہیں. ایک بزرگ نے لکھا ہوا ہے کہ فرعون کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے خدائی دعویٰ کر لیا کہ میں تم لوگوں کا انا ربکم الاعلی، تمہارا میں اعلی رب ہوں. تو رحمت کی نشانی میرے دوستو یہی ہے. ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے، ہر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، شرعی پردے کا اہتمام کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ٹخنے اوپر رکھتا ہے اور اللہ کو راضی کیے ہوئے ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اب اللہ کی محبت کے بعد بندے کو کیا چاہیے؟ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اس کے بعد بندے کو کیا چاہیے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اللہ کی خوشی سب تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. اللہ فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشی، اللہ کا راضی ہو جانا تمام کائنات کی چیزوں سے بڑھ کر ہے. اس سے عظیم و شان کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نہ سلاطین عالم کے تخت و تاج ہو سکتے ہیں، نہ دولت ہو سکتی ہے، نہ چاند و سورج کی روشنی ہو سکتی ہے، نہ مجانین عالم کی مستیاں ہو سکتی ہیں، نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ہو سکتا ہے، نہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ زیور، کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہو سکتی. جس بندے کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہے اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا اونچا بندہ ہے، بڑا بندہ ہے، یعنی بڑے مقام والا بندہ ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، وہ ملینئر ہے اور بلینئر ہے، اور اس کے پاس اتنے خزانہ، اتنا پیسہ ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں کہ کتنے پیسے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. بڑا اونچا، بڑا یعنی بڑا مقام والا بندہ ہے. اور جس کے پاس دنیا کا پیسہ نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کم درجے کا انسان ہے یہ. یہ پیمانہ جو ہے میرے پیارے دوستو یہ اللہ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو بندہ مقام والا ہے عزت والا ہے اور جس کا اللہ کے ہاں درجہ ہے, اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ارے مکرم معزز وقار والا عزت والا وہ شخص ہے کہ جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. چھوٹی نافرمانی ہو بڑی نافرمانی ہو ہر گناہ سے بچنے کی وہ پوری پوری کوشش کرتا ہے, جان کی بازی لگا دیتا ہے, اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اشک ندامت کے ساتھ اپنی سجدہ گاہ کو ترک کر دیتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ عرش اعظم بھی ہلنے لگتا ہے. اپنی تلافی گناہوں کی تلافی اس طرح کرتا ہے وہ. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو, جہاں تم دیکھو کہ کہیں خون پڑا ہوا ہے تو بس سمجھ لینا کہ جلال الدین رومی ہی اللہ کی محبت میں رویا ہوگا. جو بندہ روتا ہے اپنے گناہوں سے میرے دوستو, تو اس بندے کا اللہ کے ہاں کیا تعلق ہوتا ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سورہ ان انزلنا میں فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی نقل کرتے ہیں, اور حدیث قدسی کیا چیز ہے کہ وہ حدیث ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرما دے. فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی کہ لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین, گنہگاروں کا رونا, گنہگاروں کی سسکیاں سمجھتے ہیں نا, جب انسان بندہ روتا ہے نا تو اس کی جو آواز نکلتی ہے یہ سسکیاں بھرتا ہے نا. کسی بچے کو کبھی دیکھا اپنے روتے ہوئے, بچہ جب روتا ہے تو سسکیاں بھرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ سسکیاں اتنی محبوب ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے, آخرت کے یہ ہولناک مناظر کو یاد کر کے رو رہا ہے, میری پیشی کے سامنے اس کو آنا ہے اس دن کو یاد کر کے رو رہا ہے, گناہوں کی تلافی کر رہا ہے. اس طرح سے یہ بندہ رو رہا ہے. اللہ اکبر, بتائیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کس جوش میں آتی ہے جب دیکھتی ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں احب الی من زجر المسبحین, ارے جو لوگ میری ثنا میری تعریف کر رہے ہیں, سبحان اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان سے زیادہ مجھے محبوب وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پہ روتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہے میرا پیام کہہ دیا مکان سے جا کے لا مکان, میرا پیام کہہ دیا مکان سے جا کے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. بندے کا پیغام اے ہماری آہ ایسی پیاری آہ ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنا ہماری آہ کے اندر اپنا نام پوشیدہ کر دیا ہے. دیکھیے جب بندہ اللہ کہتا ہے اور ہماری آہ اپنے نام میں ہماری آہ کو شامل فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ آہ, تو یہ آہ ایسی پیاری ہے ہماری کہ جب بندہ آہ بھرتا ہے تو ایک دم سے یہ آہ ایسی ہے کہ عرش اعظم پہ جا پہنچتی ہے. لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے لا الہ کا ذکر کرتا ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ عجیب عاشقانہ ترجمہ فرماتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ لا الہ اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے. سبحان اللہ, کیسا عاشقانہ ترجمہ ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے. کوئی ہو بھی نہیں سکتا. کسی باطل خدا دعویٰ کرنے والوں کو دل میں بھی نہیں آیا کہ اپنا نام اللہ رکھیں. اللہ نے اپنے نام کی حسن حفاظت فرمائی ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھیں رسم الخط جو اللہ ہے یہ ایک بڑا سا تاج ہے, اس کے اوپر ایک تشدید ہے. یعنی کیا مطلب کہ تاج کے اوپر تاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اور ایک الف الف اللہ لفظ اللہ کے سامنے ایک الف لگا دیا ہے، یعنی دربار کے سامنے ایک جھنڈا بھی ہوتا ہے، وہ جھنڈا بتاتا ہے کہ کس کا دربار ہے۔ یہ اتنا عظیم و شان الف ہے، اس کو کھینچتے جائیں کھینچتے جائیں کھینچتے جائیں آسمان تک لے جائیں، لیکن کبھی بھی یہ الف ختم نہیں ہوگا۔ جتنی عظیم ہستی ہوتی ہے اس کا جھنڈا بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اپنے نام کے ساتھ ہماری آ کو شامل فرما دیا۔ جتنے بھی باطل خدائی دعویٰ کرنے والے تھے، شداد، نمرود، حمان، فرعون، کسی کے دل میں بھی نہیں آیا کہ ہم اپنا نام اللہ رکھیں۔ یہ دلیل ہے کہ وہ ہمارے باطل، وہ باطل خدا تھے، جھوٹے خدا تھے۔ اے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے نام میں شامل فرما لیا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کو ایک دم سے دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک اللہ کی محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو رونا آ جاتا ہے، یا اپنے گناہ سے توبہ کی توفیق ہونے لگتی ہے اس کو، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں میرے پیارے دوستوں کہ حدیث آتا ہے کہ شہیدوں کے خون کے برابر ان آنسو کو وزن کیا جائے گا۔ اور یہ جو آنسو نکل رہے ہیں، یہ آنسو خالی نہیں، یہ ہمارے جگر کا خون ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی بن کے آنکھوں سے نکل رہا ہے۔ فرماتے ہیں، ہر کجا بینی تو خو برخا کہا، ہر کجا بینی تو خو برخا کہا، بس یقین میدا کہ آ از چشم ماں۔ اے دنیا والو، جہاں بھی تم دیکھو گے کہیں خون پڑا ہوا ہے زمین پہ، جہاں تم دیکھو خون پڑا ہوا ہے زمین پہ، بس یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی اللہ کی محبت میں رویا ہوگا، یہ اسی کا خون ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے محبت سیکھنا، یہ دیکھیں کہ ایسا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، رمضان شہر اللہ، یہ رمضان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرما دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینے نہیں، اللہ تعالیٰ کے باقی مہینے بھی ہیں، لیکن یہ خاص مہینہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس میں ایک عمل جو انسان کرتا ہے وہ روزے کا عمل ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ باقی عبادات ہے، نماز پڑھتا ہے، انسان دیکھ لیتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، انسان روتا ہے، آنسو سے پتہ چل جاتا ہے کہ رو رہا ہے، حج کرتا ہے، حج سے پتہ چل جاتا ہے اس کے جو اراکین ادا کرتا ہے کہ انسان حج کر رہا ہے، باقی عبادات جو ہیں وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن روزے کی ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف روزہ رکھنے والا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے، اس کا اجر میں خود بندے کو دوں گا، کیونکہ اس نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، میری خاطر یہ بھوکا پیاسا رہا ہے، میری خاطر یہ بندہ عجیب مخلوق ہے، یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دوستو، عجیب بات ہے۔ یہ جتنی بھی ہمیں دشواریاں اللہ کے راستے میں محسوس ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ جب اس کو سمندر پہ رکھ دیا جائے تو سمندر پورا جوش مارنے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو جتنے بھی ماں سوار ماں سوا ہیں سب کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، کیا مطلب ہے اللہ، میرا دل جو ہے بالکل یہ غیر اللہ سے خالی ہو جائے، ایک میدان ہو بن جائے، بس ہر جگہ آپ کی تجلی، آپ کے جلوے اور آپ کی ذات نظر آئے۔ تو ہی تو ہو، جہاں بس دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے یہ اصلاح تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت الاسرار من دنس الاغیار، طہارت الاسرار من دنس الاغیار، یعنی باطن جو ہے وہ گندے گندے یعنی خیالات سے اور گندے گندے چیزوں سے ہمارا باطن جو ہے غیر اللہ کے خیالات سے پاک ہو جائے. من درس الاغیار، غیر اللہ کے خیالات سے اور ان کے گزر سے ہمارا دل پاک ہو جائے، غیر اللہ کا گزر نہ ہو. یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ممنوع علاقہ ہے، غیر کا داخلہ ممنوع ہے، تو ہمارے دل کے اوپر بھی یہ بورڈ لگا دینا چاہیے کہ غیر اللہ کا داخلہ ممنوع ہے. وہاں لکھا ہوتا ہے کہ علاقہ ممنوع علاقہ ہے، غیر یہاں داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی داخل ہوگا تو اس کو جو ہے، اگر آرمی کا علاقہ ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو گولی مار دی جائے گی، ہے نا، یا اگر دوسرا علاقہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. جتنا حساس علاقہ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے، ہے نا. تو دل جو ہے یہ بادشاہ ہے. اب آپ دیکھیں جہاں بادشاہ رہتا ہو تو وہاں اگر کوئی یعنی حدود کو تجاوز کرنا چاہے تو وہاں گولی مار دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں بادشاہ رہتا ہے، پرائم منسٹر رہتا ہے، وزیر اعظم رہتا ہے. دل جو ہے یہ ہمارا بادشاہ ہے، اس کے اوپر بورڈ لگا دینا چاہیے غیر اللہ کا داخلہ ممنوع ہے. اگر ٹیسٹ پیسنگ کیا، اس کو تجاوز کیا تو فوراً لا الہ کی تلوار سے اس کو کاٹ ڈالیں گے، غیر اللہ سے دل کو نکال ڈالیں گے، غیر اللہ سے ہم اپنے دل کو خالی کر لیں گے. میرے پیارے دوستو، یہی ہے بس مشغلہ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی ہے مشغلہ اہل دل کا. اے اختر، دل یعنی باغ دل کی باغبانی ہے، باغ دل کی باغبانی ہے، یعنی دل کے اندر جو ہے جتنے بھی غیر اللہ ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاک صاف کرتے رہنا، یہی ہے مشغلہ اہل دل کا. ہم اپنے کام میں لگے رہیں، اپنے تزکیہ کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے برے برے اخلاق کے ان کو درست کرنے کی فکر میں لگے رہیں. واللہ، جو شخص تزکیہ کرا لیتا ہے اپنا، قد افلح من زکاہا، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا. تزکیہ خود سے نہیں ہوتا، تزکیہ کرانا پڑتا ہے، ہے نا. ایک مزکی ہوتا ہے جو تزکیہ کرتا ہے ہمارا. انسان خود سے جو ہے وہ اللہ والا نہیں بن سکتا، اللہ والوں کی صحبت میں رہے کہ انسان اللہ والا بن سکتا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگے در پہ مرنا. تو میرے پیارے دوستو، یہ چیز ہے کہ انسان تزکیہ کرا لے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ مبارک مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضیاب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں حدیث میں کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا. اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھیں گے. سبحان اللہ. میرے دوستو، یہ موسم ہے، سیزن ہے کمانے کا، سیزن ہے کمانے کا. 2500 نیکیاں لکھیں گے، اور اس کے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا، ہے نا، جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. پھر جب روزے دار جو ہے رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیسی کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی بشارتیں ہیں. اور روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالی سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں. کتنے؟ 70,000 فرشتے اللہ تعالی سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں. اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور میں جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چل سکتا ہے. سبحان اللہ، کیسی عظیم فضیلتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ فضیلتیں عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا, اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا, اور جتنے بھی سرکش شیاطین جنات ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے. تو اور بھی آسان ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرما دیا ہمارے اوپر تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. دیکھے جب اس رمضان مبارک مہینے میں ہم حلال نعمتوں پہ کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی باقی 11 مہینے میں بھی ہمارے لیے کنٹرول کرنا حرام چیزوں پہ آسان ہو جائے گا, ہے نا. ایک مہینے کی صرف لڑائی ہے, کشتی ہے, انسان محنت کر لے اور اس پورے مہینے میں ہر گھڑی ہر سانس ہر ایک ساتھ کی قدر کرے, اور ذکر اللہ میں تلاوت میں کسی کی غیبت نہیں کرنی. پورے مہینے یہ مان لے ٹھان لے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی, مجھے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی, دل صاف رکھنا ہے تمام مخلوق کے بارے میں, کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, سوشل میڈیا بالکل بند کر دینا ہے, نہ فیس بک پہ جانا ہے نہ یوٹیوب پہ جانا ہے, کسی چیز پہ نہیں جانا, بالکل پوری طرح سے بالکل بند کر لیں اپنے غیر اللہ سے جتنے بھی تعلقات ہیں ان سب پہ, یعنی بند لگا دیں کہ یہ پورا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, اللہ نے مجھے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں. میرے دوستوں, تو جتنے بھی ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں, غیبت ہے, بدگمانیاں ہیں, اس مہینے میں پکا ارادہ کر لیں کہ مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنی, بدگمانی نہیں کرنی, شرعی پردہ کرنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, کیونکہ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے رمضان مبارک کے مہینے میں. ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے, سبحان اللہ, ہمارے اکابر جو تھے اس رمضان مبارک کے مہینے میں کیسے کیسے ماشاءاللہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, اور ان کا معمول بھی بڑا عجیب ہوتا تھا. لکھا ہے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب پورے رمضان مبارک کے مہینے میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے, 61, ایک ختم تو روزانہ دن کو کرتے اور ایک رات کو, پورا قرآن پاک دن میں اور ایک قرآن پاک پورا رات کو پڑھتے, اور ایک وہ ہمیشہ تراویح میں پڑھنے کا معمول تھا کہ ایک مہینے میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے. دیکھو یہ اللہ کے بندے وہ بھی تو تھے, اور ایک ہم ہیں کہ کیا ہے عبادت کے لیے کچھ محنت مشقت برداشت کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس سب چیزیں تیار مل جائیں, کوئی مشقت نہ کرنی پڑے, کوئی محنت نہ کرنی پڑے. اور یہی جو ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں دیر تک چولہے کے سامنے کھڑی ہوں کہ دیر تک افطاری اور سحری کا کام کرتی ہیں, اور قرآن پاک کی تلاوت اور باقی جو اذکار وغیرہ ہیں اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. میرے دوستوں, ہمت کرنی چاہیے. اگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص کر رمضان مبارک کی راتوں میں شب بیداری کا اہتمام فرماتے تھے, مغرب کے بعد دو حافظ عوامین میں سناتے, عشاء کے بعد تراویح میں نصف شب تک تین حافظ سناتے, اس کے بعد نفل تہجد میں دو حافظ قرآن پاک سناتے تھے, اس طرح پوری رات اپنی گزارتے تھے. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب سفر حاضری کے لیے گئے تو راستے میں روزانہ ایک پارہ یاد کرتے, ایک پارہ حفظ کر لیتے تھے. اس طرح سے پورے ایک مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اور ہم لوگ جو زیادہ عمر ہو چکی ہے, ہم کس طرح سے حافظ قرآن بن سکتے ہیں؟ ہمارا تو حافظہ بھی کمزور ہے, حافظ بھی نہیں بن سکتے. تو اگر ہم ارادہ کر لیں روزانہ, اگر ہم چند صورتیں بھی نہیں, اگر آیت, جیسے روزانہ دو تین آیتیں یاد کر لی, ہے نا, اس سورت کی اما یتساءلون 30 پارہ ہے اس میں شروع کریں, ایک سورت ہے اما یتساءلون اس میں اگر ہم چند آیتیں روزانہ یاد کر لیں, ہے نا, اور جتنی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اتنے یاد کر لیں, اور اس میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی, جتنا آسانی سے کر سکیں اتنا کر لیں, اور کرتے 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 بلا ہمیں کتنے برس بھی لگ جائیں اس کی فکر نہ کریں, اگر موت بھی ہمیں آ جائے گی تو اس کی فکر نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی حفظ کر رہا تھا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں فرشتہ مقرر کریں گے, وہ فرشتہ اس کو حافظ قرآن بنائے گا اور قیامت کے دن وہ حفاظ کرام میں شامل ہوگا. اس کا حشر اس حالت میں ہوگا کہ وہ حافظ قرآن اٹھایا جائے گا. تو ہم نیت تو کر سکتے ہیں, نیت کرنا میرے دوستوں کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. نیت کر لیں اور تھوڑی تھوڑی آیتیں ہم یاد کرنا شروع کریں, بھلا ہمیں 10 سال 20 سال 30 سال بھی لگ جائے تو کم از کم اس فضیلت میں تو ہم شامل ہو جائیں گے. اگر زندگی میں حافظ نہ بن سکے تو قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کریں گے, وہاں میں حافظ بنائے گا. تو کتنی بڑی بشارت ہے میرے دوستو, کتنے راستے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, رمضان مبارک میں مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کا رحم آ جاتا تھا. حضرت کی عمر 70 سال کی تھی لیکن عبادت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ دن بھر کے روزے کے بعد اوابین کی 20 رکعتوں میں کم از کم 2 پارے تلاوت کرتے تھے. اوابین کی 20 رکعتوں میں 2 پارے, عمر 70 سال, ترابی بھی نہایت اہتمام اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے. تو باقی جو وقت بچتا تھا زبانی تلاوت جاری رہتی تھی, تہجد میں بھی 2-2.5 گھنٹے صرف ہوتے تھے قرآن پاک کی تلاوت میں. نماز فجر کے بعد اشراق تک وظائف میں مشغول رہتے تھے, اکثر اوقات بھی تلاوت و اذکار میں لگے رہتے تھے. اس میں بھی یومیہ کم از کم کتنے 15 پارے قرآن پاک پڑھنے کی ان کا معمول تھا. سبحان اللہ. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کیا تھا, حضرت فرماتے کہ رمضان مبارک میں کیا لطف حاصل کرتے تھے, عجیب اللہ والوں کو مزہ آتا ہے, یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب موسم آئے رمضان کا اور ہم جو ہے لوٹیں, لوٹیں اللہ کا, اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانوں میں سے لوٹیں. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں, روزانہ آواز آتی ہے, ندا آتی ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے اٹھ نیکی کا کام کر, اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے رک جا برائی مت کر. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. میرے دوستو اگر پھر بھی ہم فائدہ نہیں اٹھائیں ان مبارک راتوں میں, ان مبارک دن میں, تو پھر محروم تو ہم خود ہیں, ہم خود اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, گھر والوں کے لیے, متعلقین کے لیے, سب کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. یہ مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پہ جو حاملین عرش کے فرشتے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جو میرے بندے روزے دار ہیں ان کی دعاؤں پہ جا کے تم آمین کہو. سبحان اللہ, ہماری دعاؤں پہ فرشتے, معصوم فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولانا شیخ علی صاحب ثانی رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرماتے تھے کہ بس آج کل رمضان شریف ہے, روزہ اور تراویح کے سامنے ساری عبادتیں مان ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ, ان حضرات کو اللہ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی, جن کو دل کی نگاہیں مل جاتی ہیں وہ ان ساعات کی قدر کرتے ہیں. جیسے آفتاب کے سامنے سارے تارے مان ہو جاتے ہیں, تراوی میں بھی آپ تجوید قرات کا پورا پورا لحاظ رکھتے تھے کیونکہ حضرت والا حافظ بھی تھے, تراوی بھی پڑھاتے تھے اور قرات کے ساتھ پورا پورا لحاظ ہوتا تھا. عام ملاقات اور لوگوں کے ساتھ میل جول میں کافی کمی آ جاتی ہے. 27ویں شب کو قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے مگر اس کا پورا اہتمام نہیں کرتے تھے, جس وقت چائے ختم ہو جائے. تہجد میں عموماً 1.25 پارا پڑھنے کا معمول رہا, کبھی کبھی تہجد میں چند حضرات مقتدی بھی ہو جاتے. آپ انہیں منع نہیں فرماتے تھے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. جیسے اعتکاف فرمانے کا بھی معمول رہا ہے نا, کس نے رمضان مبارک کے معمولات کے بارے میں پوچھا تو کیونکہ حضرت حکیم الامت کے ماشاءاللہ حضرت کا جو ضوابط تھے اور حضرت کا جو معمول تھا اس قدر تھا, کسی نے پوچھا کہ حضرت رمضان کا معمولات کیا ہے آپ کے اور غیر رمضان میں, یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی چیز میں نے اضافہ نہیں کی, اضافہ تو وہ شخص کرے جس کا پہلے کوئی لمحہ خالی ہو, یعنی غیر رمضان اور رمضان میں میرے بالکل معمولات ویسے ہی ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کا بھی ایسے ہی 11 مہینے بنا دے جیسے کہ ہم رمضان کے اندر رہتے ہیں. اگر رمضان میں میرے دوستوں ہم نے گناہ نہیں چھوڑے, اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی, تو بس تو کیا ہے پھر ہمارا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں ہے. جس شخص نے اگر رمضان مبارک کے مہینے میں گناہ نہیں چھوڑے تو ایسے شخص کا بھوکا پیاسا رہنے سے یہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. یہ شخص چاہے بھوکا پیاسا رہے, کیونکہ مقصد قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. تو میرے دوستو, اگر رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہم نے گناہ نہیں چھوڑے, غیبتیں نہیں چھوڑی ہم نے, بس لوگوں کی فکر میں لگے رہے ہیں, بس لوگوں کی ملامت, لوگوں کی باتیں اسی کی فکر میں ہم لگے رہے ہیں, تو کبھی بھی ایسا شخص واصل باللہ نہیں ہو سکتا. یہ شخص جو بس دنیا کی باتوں میں ہی لگا رہتا ہے, ان کی ملامت کی فکر میں لگا رہتا ہے, تو یہ شخص جو ہے یہ اللہ کا عاشق نہیں ہے. اللہ کا عاشق تو وہ ہے, ولا یخافون لومت لائم, وہ شخص ہے کہ جو دنیا کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. بہرحال تو یہ ہے کہ دوستو, رحمت کا مہینہ جو پہلا عشرہ ہے, اللہ تعالیٰ سے رحمت وہ مانگ لیں کہ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. اے اللہ, ہم سب پہ وہ رحمت نازل فرما دے جس سے آپ کی ہر نافرمانی چھوڑ دیں. میرے دوستو, عیش اور عشرت اور یعنی ایسے ایسے ہمارے جو اوقات ہیں جو غفلت میں گزر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں, ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی, ہمیں اللہ نے جوانی دی, ہم نے اس کو کہاں خرچ کیا, اللہ نے ہمیں مال دیا, ہم نے اس کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں اس کو خرچ کیا, ایک ایک چیز کا ہمیں دوستوں جواب دینا ہوگا. تو یہ قیمتی لمحات ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب توبہ و استغفار کر کے پکا ارادہ کر لے. اور پکا, ہم سب مل کے پکا ارادہ کر لے کہ اللہ, اس پورے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک گناہ بھی نہیں کرنا ہے, چاہے مجھے کتنی مشقت اٹھانی پڑے, کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے. اے اللہ, میری زبان کو آپ اپنی مرضی کے تابع کر دیجئے, اے اللہ میری آنکھوں کو اپنی مرضی کے تابع کر دے, اے اللہ میرے ہاتھ کو, اے اللہ میرے کان کو, اے اللہ میرے پاؤں کو, میرے دل کو, پورے اعضاء کو, اے اللہ بس آپ اپنی مرضی کے تابع کر لے. ہم تو اے اللہ آپ کے نہیں بن پا رہے, نفس و شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, ہم آپ کے نہیں بن پا رہے, اور آپ کا راستہ تو غیر محدود ہے, ہم اپنی محدود کوشش سے اے اللہ آپ کا غیر محدود راستہ نہیں طے کر سکتے. اے اللہ, جس پہ آپ فضل فرما دیتے ہیں, جس پہ آپ ذرہ عنایت اس کی طرف ہو جاتی ہے, تو اے اللہ ایک دم سے وہ ذرہ جو ہے وہ رشک شمس و قمر بن جاتا ہے. اے اللہ, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سورج کی شعائیں جو ہیں وہ گوبر پہ پڑتی ہیں, گوبر نجس ناپاک ہوتا ہے, اس کے دو حصے بن جاتے ہیں, ایک لکوڈ حصہ بن کے زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ سخت حصہ بن کر اس کو نان بھائی لے جاتا ہے, اس کو تندور میں جلا لیتا ہے. جو حصہ لکوڈ کا زمین میں جذب ہو جاتا ہے, اے اللہ وہاں سے پھر خوشبودار پھول پیدا ہوتے ہیں. اے اللہ, گوبر تو ناپاک تھا لیکن آپ کی مخلوق یعنی سورج کی شعاؤں کی وجہ سے اے اللہ اس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی کہ وہ بدبودار چیز جو ہے اب وہ خوشبودار پھول وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. اے اللہ, آپ کی ایک ادنا مخلوق کے اندر یہ اثر ہے, تو اے میرے مالک, آپ کے کرم میں کیا اثر ہوگا, آپ کی رحمت میں کیا اثر ہوگا اگر آپ کی رحمت اور آپ کی ذرہ کرم جو ہے ہمارے گندے ناپاک دل کی طرف متوجہ ہو جائے, تو اسی دل سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری کے اعمال صادر ہونے لگیں گے, آپ کو راضی کرنے لگیں گے ہم. اے اللہ, زمانہ ہو گیا ہے, آپ کو ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں. اے میرے پیارے اللہ, رحمت کی بارش فرما دیجیے ہم سب پہ, ہمارے قلب پہ اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے, ہمیں کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ, مبارک مہینہ آپ نے پھر سے ہمیں عطا فرمایا ہے, آپ پھر ہمیں یہ موقع عطا فرما رہے ہیں کہ شاید ہم پھر یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی بارگاہ میں اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کے بن جائیں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. اے اللہ آپ نے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لے, اپنا خاص تعلق عطا فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے, ہمارے گندے ناپاک دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اے اللہ ہماری محدود کوششیں نہیں یعنی ثمر آور ہو سکتی جب تک کہ آپ کا فضل شامل نہ ہو. اے اللہ اپنا وہ خاص فضل ہم پہ نازل فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو اپنی یعنی جتنی بھی گندگی ہے اس سے دھو دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, آخرت بھی بنا دیجئے, دونوں جہاں کی نعمت عطا فرما دیجئے, ہمیں بھی, ہماری اولاد کو بھی, گھر والوں کو بھی, متعلقین کو, یا اللہ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمیں نہ دیکھیے, ہم تو نالائق ہیں, مستحق عذاب ہیں, مستحق آپ کی کرم کے لائق نہیں ہے, کرم کے مستحق نہیں ہے. اے میرے پیارے اللہ, لیکن آپ کریم ذات ہیں. اے اللہ ایک سخی کے پاس ایک شخص گیا شہد کی بوتل لینے کے لیے, اس نے پوری مشق دے دی, پورا بڑا ہوا مٹکا دے دیا. اس نے کہا حضور میں تو بوتل لینے آیا تھا. ہاں تو نے اپنے ضرب سے مانگا, میں نے اپنے ضرب سے دیا. اے اللہ آپ کریم داتا ہیں. اے اللہ ہمیں تو آپ سے مانگنا بھی نہیں آتا. آپ جو اپنے پیاروں کو نعمتیں دیتے ہیں, اولیاء صدیقین کو جو نعمت عطا فرماتے ہیں, اے اللہ وہ سب نعمتیں ہمیں بلا استحقاق عطا فرما دیجیے, جن پیاروں کا دامن ہم نے پکڑا ہے. اے اللہ ہم تو بہت نالائق ہیں, بہت روسیا کمینے ہیں, یا اللہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں, آپ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی جا رہی ہے. اے اللہ ہم تو روسیا کمینے ہیں, لیکن اے اللہ جن پیاروں کا دامن ہم نے پکڑا ہے, ہمارے گمان میں وہ آپ کے پیارے ہیں, آپ کے مقرب بندے ہیں. اے اللہ ان کے دامن کی لاج رکھ دیجئے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق عطا فرما دے, خاص تعلق عطا فرما دے, ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے. اے پیارے اللہ دستِ بخشا جانبِ زنبیلِ ماں, اپنا دستِ کرم ہماری بیکاریوں کی جوڑی کی طرف بڑھا دیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. آمین یا رب العالمین, صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.